اور یہ اس کا پیسہ, اس کا اپنا پیسہ, ادھر سے بھی لے لیا ادھر سے بھی لے لیا, اور دونوں لے کے اپنے پاس رکھ لیے, کسی کو دینے کی ضرورت نہیں, مانگا نہیں گیا. اسلام نے عورت سے کچھ نہیں مانگا کہ تم بچوں کو دو یا شوہر کو دو. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اگر مانگتا ہے تو ان کا قصور ہے, اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اب بتائیے کون لکی ہے اور کس پر زیادتی ہے؟ زیادتی تو خیر کسی پر نہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی تقسیم ہے. ہم اصل میں جذباتی لوگ ہیں, بہت جلدی فیصلہ کر لیں, لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں. کہیں کسی جگہ سن لیا کہ عورت کو آدھا ملتا ہے اور مرد کو دو ملتے ہیں, دیکھو قرآن میں لکھا ہے, یہ دیکھو ود ریفرنس, ہاں بھائی واقعی لکھا, آگے نہیں سوچتے کہ واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا ہے. یہیں پر ہی سب معاملہ ہو جاتا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ عورت کو نہیں دیتا مہر, ہم نے کیا دلوایا اس کو 32 روپے, اور نام اس پر اسلام کا لگا دیا, حالانکہ کم از کم مہر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی فالو کرتے ہوئے آپ کو دینا ہے وہ تو اتنا ہے, کم از 32,000 روپے بنتے ہیں. اور پھر دوسری طرف سے آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کہیں گے کیا پتا بیچاری کل کو بیوہ ہو جائے پھر کیا بنے. ہاں بیوہ ہونے کی شکل میں اسلام کا ایک نظام کفالت ہے. اب اگر اسلامی نظام ہی نہیں تو نظام کفالت کہاں سے آئے گا؟ تو قصور تو ہمارا ہے نا کہ ہم اسلام کی چھت تلے آنا ہی نہیں چاہتے, اپنی مرضی کے قانون چلانا چاہتے. وہ اسلام کو تو نہ کوسے, اپنے آپ کو کوسے. بیوہ کے لیے نظام کفالت ہے, اس کے یتیموں کے لیے, اس عورت کے لیے, پھر رشتہ داروں کی ذمہ داری ڈالی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی اس بیٹی پر کرو جسے واپس لوٹا دیا گیا ہو دیوگی یا طلاق کی وجہ سے. تو اپنی بیٹی کو جو تم دیتے ہو سب سے بہترین صدقہ ہے. ایکسپشنل صورتیں ہر جگہ موجود ہیں, اور حضرت عمر کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے دور میں سوشل سیکیورٹی کا نظام, نظام کفالت کس طرح کا تھا. آج ویسٹ میں عملاً موجود ہے, مسلمان ملکوں سے اٹھ گیا. دنیا میں پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام شروع ہوا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اور بیوہ اور جو الیجیٹمیٹ چائلڈ ہوتے تھے کہ جن بچوں کو یوں ہی پھینک دیا جاتا تھا ان کی کفالت بھی ہوتی, اور پھر جو عورت ان بچوں کو دودھ پلاتی, کیونکہ اس دور میں میرا خیال ابھی لوگوں کو گائے بھینس اور دودھ کے ڈبوں کا خیال نہیں آیا تھا, تو ایک انسان کے بچے کے لیے انسان ہی کا دودھ ضروری تھا. تو وہ عورتیں جو ان بچوں کو دودھ پلاتی ان کی بھی کفالت کی جاتی تھی, ان کو بھی اس کا معاوضہ دیا جاتا تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ کوئی بھی آیت صرف بظاہر پڑھ کے, اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کسی استاد سے پڑھنا چاہیے یا اس کو سیکھنے کے لیے صرف ٹرانسلیشن یا کتاب کافی نہیں, معلم ساتھ آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا, جن کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا کرے, یعلمہم الکتاب, حالانکہ اس سے پہلے یتلو علیہم ہو چکا. تو یعلمہم یہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ کتاب کی تعلیم. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ابھی خود نہیں پڑھ سکتے, ٹرانسلیشن گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو, اتنی مصیبت اٹھانے اور اتنی گرمی میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سیکھ رہے ہو؟ کیا نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے قرآن میں؟ لیکن جس پر قرآن اترا اس کو کہا گیا کہ تم بھی تعلیم دو آگے اس کی, صرف تلاوت نہیں, صرف ریڈنگ نہیں. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص گھر میں بیٹھ کے ریڈنگ کر رہا ہے ٹرانسلیشن کی اور وہ اس کا حق ادا کر دے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الفرائض کے ساتھ قرآن کے سکھانے کو بھی لازم قرار دیا. ہمارے ہاں سے یہ پورا انسٹیٹیوشن ہی ایک طرح سے ختم ہو گیا کہ لوگ صرف سنے سنائے دین پہ چل رہے ہیں. قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ذمہ داریوں میں سے ہی نہیں رہا, دنیا کا ہر علم سیکھا جا رہا ہے, اس کے لیے بہترین ادارے. اب بتائیں اس پورے شہر میں کوئی اور کورس اس طرح ہچکولے کھا رہا ہے کہ آج یہاں بیٹھے کل وہاں بیٹھے ہیں, پرسوں کہیں اور پھر کہیں اور پھر کہیں اور. لیکن ہم بھی انشاءاللہ ہار تو نہیں ماننے والے, انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی سے ہی امید ہے کہ اللہ بہتر بندوبست کرے. لیکن اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہے نا کہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں. یہ تو نہیں کہ اگر یہاں ہے تو کر لیتے ہیں, اگر وہاں گیا تو پھر نہیں. فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کی مانند. فَإِن كُنَّ, پھر اگر ہوں, نساءً عورتیں, فَوْقَ اثْنَتَيْن, دو سے اوپر, دو سے زائد, یعنی ایک لڑکی نہیں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں, اب ان کو کتنا ملے. فلہن, تو ان سب کے لیے ہے کیا, ثلثا, دو ثلث. ثلث کیا کہتے ہیں, ون تھرڈ کو, تو اصل میں تھا ثلثین, ٹھیک ہے, ثلث ون تھرڈ, اور ثلثا دو دفعہ ون تھرڈ ہو گیا نا, تو کتنا ہو گیا, دو ٹو تھرڈ, شابش, دو تہائی. یعنی مال کے تین حصے کر کے کیا کیا جائیں گے, دو حصے لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے اور باقی اسبا کو جائے گا. یہ اس صورت میں ہے اگر بھائی نہ ہوا ان کا, یعنی ایک شخص کی کیا ہے, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور بیٹی ایک نہیں, کیونکہ اگر ایک ہو تو آدھا اس کو مل جاتا ہے. ایک نہیں دو ہیں بہنیں یا دو سے زیادہ ہیں, مثلا دس ہیں, تو دو ہو یا دس ہو ان سب کو کیا ملے گا, یعنی مال کے تین حصے کر لیے جائیں گے, دو حصے جو ہیں وہ ان سب بہنوں میں اکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے, اور ایک جو ہوگا وہ اصابہ کو ملے گا. این سواد بے ہے اصابہ, یہ انشاءاللہ لیٹر آن میں بتاؤں گی اصابہ کون ہوتے ہیں. مثال کے لیے آپ سمجھیں جیسے چچا, ٹھیک, یعنی میت کا بھائی جیسے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً, پھر اگر ہوں لڑکیاں, یعنی صرف لڑکیاں لکھ لیں ترجمے میں نیچے یا تفسیر میں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں مشکل نہ ہو. پہلی صورت کیا تھی جس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, تو وہ کیا ہے, ون اور ٹو کی ریشو سے تقسیم ہو جائے گا. اب یہ کہ لڑکا کوئی نہیں صرف بہنیں ہیں, کیا ہوگا, دو تہائی ان کو مل جائے گا اور باقی اصحابہ کو چلا جائے گا. وہ ان کانت واحدتن, اور اگر ایک ہی لڑکی ہو لاڈلی, فلہنس, پتہ نہیں ہمارے ہاں کوئی ایک لڑکی ہو تو اس کو بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہے, حالانکہ اس میں کریڈٹ کی اور خوش قسمتی کی کیا بات ہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون ایک تھا اور کون دس تھا, یہ دیکھا جائے گا وہ کر کے کیا لایا ہے. شاید اسی وجہ سے وہ خوش قسمت سمجھتے ہوں گے کہ دنیا کا سارا کچھ اس کے حصے میں آ جائے گا, اللہ نے پھر بھی سارا نہیں دیا, کہا فلاح آدھا ملے گا لڈلی کو, آدھا ملے گا فلاح ولی ابوئی, اور والدین کو. اب کہتے ہیں باپ کو, ابوین کہتے ہیں دو باپ, تو دو باپ تو کسی کے نہیں ہوئے, مراد ہے ماں اور باپ. تو پھر یہ اب کیوں کہا, ابوئی کیوں کہا, اماوئی کیوں نہیں کہا, تغلیب کے قاعدے میں. جیسے ولد لڑکا ہوتا ہے لیکن تغلیب کے قاعدے میں چائلڈ ہو گیا, لڑکی بھی شامل ہو گئی, اور یہاں ابوئین میں کون شامل ہو گیا, ماں بھی شامل ہو گئی. ولی ابوئی ہی, اور واسطے اس کے والدین کے, کس کے والدین, میت کے. کیا ہے, لکل واحدن, ہر ایک کے لیے, منہما, ان دونوں میں سے, السدس, چھٹا حصہ. یہاں لڑکے اور لڑکی کی تقسیم ختم, ماں اور باپ کو برابر, عورت اور مرد کا فرق نہیں رہا یہاں. یہ لوگ جو بہت اعتراض کرتے ہیں نا عورت پر تو بڑا ہی ظلم ہوا، جہاں لڑکے کی ضرورت زیادہ تھی وہاں کیا دیا، زیادہ دیا اس کو، جب پیرنٹس کی شکل میں اور خاص طور پر اس شکل میں کیا ہے کہ جیسے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو عموماً وہ ایک برابری ہو جاتے ہیں، تو دونوں کو چھٹا حصہ مل گیا. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اس میں سے جو اس نے چھوڑا. کس نے؟ میت نے. اسی لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال کو ایک لفظ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ترکہ. ترکہ کیا مطلب ہے؟ ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا. ان کان لہ ولد، اگر اس کا بچہ ہو تو ماں باپ کو برابر کا مل جائے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، پھر اگر بچہ کوئی نہیں، مرنے والے کی اپنی اولاد کوئی نہیں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث بس اس کے والدین ہیں. اب کیا کیا جائے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کا تہائی حصہ، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. اور باقی دو حصے کس کو ملیں گے؟ باپ کو. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہو اس میت کے کئی بھائی. ٹھیک، اخوتن کا کیا معنی ہے؟ بھائی. یہ ہو کی ضمیر جہاں بھی آئے گی نا اس کے، جب میں ترجمہ کروں گی تو اس سے مراد مرنے والا ہی ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر مرنے والے کے کئی بھائی ہوں. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، ماں کے لیے چھٹا حصہ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، یہ حصے کب ملیں گے؟ وصیت پوری ہونے کے بعد. يُوصِي بِهَا، جس کی وہ وصیت کر جائے. کون کر جائے؟ میت. او دین، یا ادائیگی قرض کے بعد، یعنی قرض ادا کرنے کے بعد، جس کا ذکر میں پہلے آپ سے کر چکی ہوں. آباؤکم، تمہارے باپ. و ابناؤکم، اور تمہارے بچے. لا تدرونا، تم نہیں جانتے. درا یدری کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم یا سمجھ حاصل ہونا، جاننا، سمجھنا. تم نہیں سمجھتے، یہ ترجمہ کر لیں، لا تدرونا، تم نہیں سمجھتے، تم کو نہیں پتا. کس بات کا؟ ایہم، کہ ان میں سے کون اقرب، زیادہ قریب ہے. لکم، تمہارے لیے. نفعن، نفے میں، فائدے کے اعتبار سے تمہیں کون زیادہ، تمہارے لیے اچھا ہے، زیادہ قریب ہے. لہذا یہ مت کہو کہ ماں باپ کو کیوں کم دلوایا گیا، اور بچوں کو کیوں زیادہ، اور اس صورت میں اس کا کیوں زیادہ اور اس کا کیوں کم ہے. فریضتا من اللہ، یہ فرض کر دیا ہے اللہ نے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. یعنی وراثت کی تقسیم اس لیے نہیں ہوگی کہ کسی نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ میرے بڑھاپے میں میری اولاد نے، یا میری بیماری میں میری اولاد نے میری بڑی خدمت کی، اور ماں باپ نے تو حال بھی نہیں پوچھا، اور ماں باپ نے تو حال بھی نہیں پوچھا، تو اس لیے میری تو وصیت ہے کہ ماں باپ کو کچھ نہ ملے اور صرف میرے بچوں کو سب دے دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. یا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ بچے قریب نہیں ہوتے، خدمت نہیں کر سکتے، مثلا دوسرے ملک میں ہیں. کیا ان کی کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے کہ وہ خدمت نہیں کرنے کے قابل؟ خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا بیٹیاں جب اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتی. ایسے میں بعض اوقات کوئی ایک بچہ یا بچے زیادہ خدمت کرتے ہیں. اب اس بنا پر ماں باپ یہ وصیت نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کو دگنا ملے اور جنہوں نے میری خدمت نہیں کی وہ ان کو اکیرا ملے. نہیں. بچوں کو والدین کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے اور اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ شکر ہے یہ سعادت میرے حصے میں آئی، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی خیرخواہی اور بھلائی اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے اولاد کے لیے. کبھی بھی اولاد کو اس لالچ میں خدمت نہیں کرنا چاہیے کہ میں خدمت کرتا ہوں تاکہ وہ اماں کے ہاتھ کے جو کڑے ہیں وہ تو بس چپکے سے مجھے ہی مل جائیں. نہیں، نیور. اسے سب وارثوں کا حصہ سمجھے. آپ ان کڑوں پہ نظر رکھنے کی بجائے اللہ کی دی ہوئی جزا پر نظر رکھیں. ایک ایک لمحہ جو ماں باپ کی خدمت میں گزرے گا، ایک ایک دعا جو ان کی طرف سے ملے گی، اس سے جو درجے بلند ہوں گے وہ ان کڑوں کو پا کے نہیں ہوں گے. ماں باپ کی خدمت بے لوس ہو کر، کسی لالچ سے نہیں. اور ماں باپ بھی کسی دنیاوی وقتی فائدے اور مصلحت کی خاطر دوسرے بچوں کو محروم کر کے کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی. ایک اور چیز جو قابل غور ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے. حالانکہ جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں قرض پہلے ادا ہوتا ہے، وصیت بعد میں ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں ترتیب مختلف ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جن کے نام وصیت ہوتی ہے ان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ مطالبہ نہیں کر سکتے. قرض والے تو مطالبہ لے کے آ جائیں گے نا بھی ہمارا قرض واپس کرو. وصیت والے اپنا حق زبردستی نہیں لے سکتے یا اس کا مطالبہ نہیں بعض اوقات کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے لیے کچھ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وصیت کا لفظ پہلے ذکر کیا اور قرض کی ادائیگی بعد میں ذکر کیا. لیکن پریکٹیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا تو وہ کیا تھا؟ پہلے قرض ادا ہوا، پھر وصیت پوری کی گئی. آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وارث وصیت ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. عموماً ان کا دل نہیں چاہتا کہ وصیت پوری کی جائے، کیونکہ انہیں اپنے حق پر کمی نظر آتی ہے. مورث کا مال کسی اور کے پاس جاتا ہوا گوارا نہیں ہوتا. لو، ہمارے ابا کا چھوڑا ہوا مال اور یہ فلاں کو مل جائے، وہ دور کے رشتہ دار کو مل جائے جن کو کوئی حق نہیں. عموماً وصیت کب کی جاتی؟ اس وقت ہوتی ہے وصیت کہ جب خاندان کے اندر ایک شخص نہایت ضرورت مند ہے، جب معاشرے کے ایک حصے میں سخت بھوک ہے، مثلاً کہیں فی سبیل اللہ کسی کام میں، دین کی کسی خدمت میں انسان خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ وارثوں کے حق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر لو. وصیت ان حصوں کو پورا کرنے کے لیے ہے جو وراثت کی تقسیم میں پورے نہیں ہو سکتے. ان سیکٹرز کو جاتی ہے، ان چیزوں کو کور کرتی ہے جن کو وراثت کور نہیں کرتی. پھر یہ ہے کہ قرض ہر میت پہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر مرنے والا مقروض ہی مرے، لیکن وصیت عموماً مرنے والا کرتا ہے، اس لیے اس کا ذکر یہاں پہلے ہے. چار چیزیں ہو گئیں، اب اگر امتحان میں پوچھا تو لکھنی ہوں گی. سنتے وقت آپ غور نہیں کرتے، پھر بعد میں پریشان ہوتے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ولکم، اور تمہارے لیے. اشارہ ہے شوہر کی طرف، اور شوہر کے لیے یعنی نصف و آدھا ہے. ماترا کا جو چھوڑ جائیں, ازواجکم تمہاری بیویاں, بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا اس کا مال. اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ, اگر ان کی اولاد نہ ہو, یعنی بیوی بے اولاد ہے تو شوہر کو آدھا مل جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ, اگر ان کا بچہ ہے تو شوہر کو کیا ملے گا؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تمہیں چوتھا حصہ ملے گا. مِمَّا تَرَكْنَا, اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, وصیت کے بعد, یوسینا, جو وہ وصیت کر جائیں, بہا اس کی, او دین, یا قرض ادا کر کے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اگر وصیت کرنا مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی ہے, اگر مرد کی وصیت پوری کی جائے گی تو عورت کی بھی کی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے بعد بھی یوسینا کا لفظ استعمال کیا, کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ تو عورت, اس کی بات کی کیا اہمیت, چھوڑو چھوڑو اس کو, اس کی وصیت کو ایک طرف رکھو, بس اس کا مال تقسیم کر دو, اس کے شوہر کو دے دو, وہ زیادہ حقدار ہے. نہیں, اگر عورت بھی وصیت کرتی ہے تو پوری کرو, عورت کا بھی اگر مقروض ہے تو وہ ادا کرو. اب یہ برابری ہوگی نا یہاں ان حیثیتوں میں. وَلَهُنَّ الرُّبْعُ, اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے. ربع, ون فورتھ. کب, کہاں سے؟ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اس میں سے جو تم نے چھوڑا. یعنی بیوی کو شوہر کے مرنے کے بعد ون فورتھ ملے گا. کب؟ اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ, اگر تمہارا کوئی بچہ نہیں, یعنی شوہر کی اپنی کوئی اولاد نہیں, بیوی ہے تو شوہر کے فوت ہونے پر بیوی کو اس کی جائیداد کا چوتھا حصہ مل جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ, پھر اگر شوہر کا بچہ ہو, فَلَهُنَّ السُّمُن, تو ان عورتوں کو آٹھواں حصہ ملے گا. خواہ ایک بیوی ہو خواہ ایک سے زیادہ ہو, سب آٹھویں میں شریک ہوں گی. مما ترکتم, اس میں سے جو چھوڑا تم نے. من بعد وصیتن, وصیت پوری کرنے کے بعد, تو سونا بہا, جس کی تم وصیت کر جاؤ, او دین, یا قرض کی ادائیگی کے بعد. آپ دیکھیں کہ دور قدیم ہو یا دور جدید, وراثت کی تقسیم وہ معاملہ ہے جس میں عموماً زیادتی کی گئی ہے, حقداروں کو حق سے محروم رکھا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, عیسائیت میں قانون وراثت نام کی کوئی چیز نہیں. عرب جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, وراثت کا حقدار کون ہوتا تھا؟ بیٹا یا وہ مرد جو لڑنے کے قابل ہو, عورت کا کوئی حصہ نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ مرنے والا جو مالک ہے, جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے یتیم کمزور بچے یا عورتیں رہ جائیں, تو عموماً لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں. مثلاً بھائی قابض ہو جاتے ہیں, بیوہ کو بھی نکال دیا, بچوں کو بھی ایک طرف کر دیا, کہ لوگ ہمارے بھائی کی جائیداد ہے, تم کہاں سے آ گئی, تم تو باہر کے خاندان کی ہو, اور لے جاؤ ان بچوں کو بھی ساتھ. دور قدیم میں تو یہ ہوتا تھا, اس جدید دور میں بھی یہی ہوتا ہے. بعض اوقات عورتوں کو ان کا حصہ یا حق نہیں دیا جاتا, عموماً لڑکیوں کو مکمل محروم کر دیا جاتا ہے. یہ سراسر ایک ظلم ہے, زیادتی ہے. اور بعض جدت پسندوں نے کیا کیا, ایک اور ظلم ڈھایا, اور کچھ سو کال مسلمان ملکوں میں, اسلامی نہیں, مسلمان ملکوں میں لڑکی کا حصہ لڑکے کے عین برابر قرار دے دیا. نام لینے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ پڑھتے رہیں گے کہ فلاں ملک میں بھی تو لڑکی کا حصہ پورا ہے, لڑکے کے برابر ہے, پاکستان میں بھی ایسے ہی قانون بنا دے. تو یہ جدت پسندی ہو یا وہ قدامت پرستی ہو، وہ سب ظلم ہے. اصل انصاف کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے خود خالق نے اپنی مخلوق کے حق میں فرمایا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کا حصہ دلوایا. یہ حصوں کی تقسیم اور حقداروں کو حق پہنچانا ان کاموں میں سے ہے جن پر انسان کی جنت دوزخ کا انحصار ہے. اس لیے اس علم کو علم الفرائض کہا گیا. پھر اس کے بعد وہ ان کان رجلن، اور اگر ایسا شخص ہو یورثو جس کی میراث لی جاتی ہے کلالتن، وہ کلالہ ہے. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، یعنی قریب ترین رشتہ دار نہیں، نہ ماں باپ ہیں اور نہ بچے ہیں، لیکن بہن بھائی وغیرہ ہیں اور رشتہ دار ہیں. یاد رکھیں کہ بچوں میں پوتا پوتی وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. اگر اپنے ڈائریکٹ بچے نہ تو ان کے آگے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب امرأۃن، یا وہ عورت ہے. کون؟ کلالہ. کلالہ مرد کے لیے بھی ہوتا ہے عورت کے لیے بھی. یہ لفظ اکلیل سے ہے. اکلیل، اکلیل ایسے چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف یا کناروں سے گھیر لے، جیسے اس طرح کا نہیں وہ عرب پہنتے گول سا، مطلب یہ ہے کہ سائڈ پر تو ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، یعنی اطراف و جوانب میں تو رشتے دار ہیں لیکن اوپر نیچے کے نہیں ہیں. یا کلل سے ہے، کاف لام لام، جس کے معنی ہے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسب تھک گیا، رک گیا، ختم ہو گیا. ذرا اولاد نہیں ہوگی تو نسب کہاں سے چلے گا. فرمایا اگر ایک ایسا مرد ہے یا عورت ہے جس کے اپنے بچے کوئی نہیں اور اس کے پیرنٹس بھی کوئی نہیں، لیکن ولہو اخن، اس کا ایک بھائی ہے. ایک بھائی، اخن ایک کہاں سے آ گیا؟ اس میں نکرہ ہے نا، ایک بھائی ہے. اور یہ بھائی ہے اخیافی. اچھا، تین طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں. نمبر ایک اینی، لوگ تو نام رکھتے ہیں نا اینی. اینی کیا ہے؟ جن کے ماں اور باپ ایک ہی ہوں، یعنی وہ بہن بھائی جن کی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، جیسے عام طور پر نارمل روٹین میں ہوتا ہے. ایک ہے اخیافی، جن کی ماں تو ایک ہو باپ مختلف ہو. ماں ایک ہو یعنی ایک عورت کے دو شوہروں سے بچے، وہ آپس میں کیا لگے؟ اخیاف. اور ایک ہوتے ہیں اللاتی، عین لام الف تے یہ اللاتی، جن کے باپ تو ایک ہو لیکن باپ میں دو بیویاں مثلاً کی، تو دو عورتوں سے جو بچے ہوں گے، جن کو عموماً ہم ستیلے کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، ہم سب کو ستیلا بنا دیتے ہیں اور کام ختم کرتے ہیں. ایک سگے ہیں، ایک ستیلے ہیں، لیکن عربی میں یہ تین ہیں. ایک ماں کی طرف سے اخیافی، باپ کی طرف سے اللاتی، اور ماں باپ ایک ہو تو اینی. اب یہاں پر ولہو اخن، اس کا ایک بھائی ہے یعنی ماں جایا بھائی. او اختن، یا ایک بہن ہے یعنی ماں جائی، سگی یعنی آپ کہیے. فلکل واحد منہما السدس، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے. اچھا، انگریزی میں ان کو یوٹرن بردر سسٹرز بھی کہتے ہیں. یوٹرن رحم سے، یعنی ماں کی طرف سے مراد ہے. یو آر آئی ٹی این ای، یوٹرن. وہ ان کان رجل ام امرأۃ، کوئی مرد ہے یا عورت ہے. یورثو، اس کی میراث تقسیم ہونے لگی، اور ہے وہ کون؟ کلالہ ہے. کلالہ کون؟ نہ ماں باپ ہیں اس کے، نہ بچے ہیں، بہن بھائی ہیں. اور بہن بھائی بھی کتنے ہیں؟ ایک بھائی ہے مثلا، یا ایک بہن ہے، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہے، دو بہن بھائی ہیں. اب ہر ایک کا حصہ کتنا ہے؟ ون سکسٹھ. ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اب اس میں بھی آپ دیکھیں مرد عورت کی تقسیم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نسب ماں کی طرف سے نہیں چلتا نا، نسل باپ کی طرف سے چلتی ہے. یہی اگر باپ کے بچے ہوں تو 1/6 نہیں ہوگا، فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اخیافی بہن بھائی ہیں، ایک بہن ہے ایک بھائی ہے، تو دونوں کو برابر، مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، یہاں نیوٹرل ہو گئے.